وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی آدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. موضوع گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا، آپ کی ولادت بسعادت 17 ربیع الاول 1 عام الفیل کو ہوئی. کتب تواریخ یعنی تاریخ کی کتابوں میں اور بہت ساری تاریخیں آپ کی ولادت سے منسوب ہیں، جن میں سے ایک 12 ربیع الاول بھی ہے. اب اس ذہن میں توجہ رہے کہ کئی تاریخیں آپ کی ولادت بسعادت کی بیان ہوئی ہیں، ان میں سے زیادہ مشہور 17 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول، اور ان دو تاریخوں میں سے ایک یعنی 17 ربیع الاول اہل تشیع کے نزدیک زیادہ مستند ہے، گو کہ ہمارے ہاں بھی 12 ربیع الاول کی روایات ہیں، اور 12 ربیع الاول اہل سنت کے ہاں زیادہ مستند مانی جاتی ہے، گو کہ 17 ربیع الاول کی روایات ان کے ہاں بھی موجود ہیں. اور سن کے اعتبار سے یعنی سال کے اعتبار سے سال ہے عام الفیل کا، عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال. ہاتھیوں والے سال سے مراد یعنی وہ سال کہ جس سال ابراہا نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اور واقعہ مشہور ہے کہ جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے، کیونکہ سنا میں اس نے ایک عبادت خانہ بنایا تھا اور وہاں پر لوگ نہیں آتے تھے، تو اسے اس بات سے کافی پریشانی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا جائے اور دنیا بھر سے جو لوگ آتے ہیں وہ سنا میں آئیں. لہذا جب اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا ارادہ کیا تو ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ آیا، خانہ کعبہ کا محاصرہ کیا، اور جب اس نے ارادہ کیا منہدم کرنے کا تو اس سے پہلے حضرت عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام نے ابراہہ سے ملاقات کرنا چاہی. ابراہہ نے ملاقات کی اجازت دی، آپ آئے، اور آنے کے بعد جب اس نے آپ کے چہرے مبارک پر نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشاہدہ کیا کہ جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ بہت زیادہ نورانی تھا، لہذا اس نے بہت احترام کیا اور اپنے تخت سے اتر کے نیچے آیا اور حضرت عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ فرش پر بیٹھا اور دریافت کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو حضرت عبد المطلب نے فقط اپنے اونٹوں کا ذکر کیا کہ میرے اونٹ جو تمہاری فوج نے پکڑ لیے ہیں وہ مجھے واپس دے دو، جس کو اس نے تعجب بھی کیا کہ میں خانہ کعبہ کو جو آپ کا آبائی گھر ہے، جس کے آپ متولی ہیں، جس کی آپ حفاظت کرتے ہیں، اسے گرانے کے لیے آیا ہوں، اٹھانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ اس کے بارے میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں کر رہے. تو اس پہ آپ نے جواب دیا، انا رب الابل وللبیت رب، میں ان اونٹوں کا رکھوالا ہوں اور اس گھر کا بھی ایک رکھوالا اور نگہبان ہے. اور اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے ہی اللہ کو مانتے تھے، دین حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر تھے، مشرک نہیں تھے. یہ جو ہمارے برادران اہل سنت نے مشہور کر دیا ہے اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ وہ مشرک تھے، در حقیقت یہ سارا وہ کام ہے جو بنو امیہ کے دور میں ہوا، تاکہ معاویہ کے آباء و اجداد کے برابر کر دیا جائے آباء و اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. کیوں کہ بنو امیہ کو بہت زیادہ جلن تھی، بہت زیادہ حسد تھی، وہ ایمان نہیں لائے تھے، ابھی بھی منافقت کی زندگی گزار رہے تھے. فتح مکہ کے بعد مجبوراً وہ ایمان لائے اور ان کے دل میں ہمیشہ کفر رہا، یہاں تک کہ واقع کربلا کے بعد بھی ان کی زبان پر یہی رہا کہ اکاش ہمارے آبا و اجداد ہوتے تو وہ دیکھتے کہ ہم نے بدر کا کیسا انتقام لیا ہے. تو اتنی بات تو واضح تھی کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا. لہذا پاور میں آنے کے بعد بھی انہوں نے ایک جانب تو آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم ڈھایا کہ جس کی ایک بہت بڑی مثال واقع کربلا کی صورت میں ہے، تو دوسری جانب اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کافر قرار دلایا، تو تیسری جانب بہت بڑی تعداد میں روایتیں بنائی گئیں اہل بیت کے خلاف اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، کہ ان روایتوں کو دیکھا جا سکتا ہے بعض روایتوں میں، کتابوں میں، خصوصاً صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں، کہ اگر وہ روایتیں، پہلے بھی ہم بیان کر چکے کہ اگر خدا نخواستہ وہ روایتیں عیسائی یا یہودیوں کے ہاتھ میں چلی جائیں تو بلا شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ توہین ہوگی، اور ایسی توہین ہوگی کہ جس کا پھر جواب دینا بھی مشکل ہو جائے گا. گو کہ ہمارے لیے جواب دینا آسان ہوگا، کیونکہ ہمارے یعنی مذہب حق اہل بیت علیہ السلام کے پاس جو کتابیں ہیں وہ توہین رسالت سے الحمدللہ پاک اور پاکیزہ ہیں. تو یہ تو ایک ضمنی گفتگو تھی. تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا رب الابل وللبیت رب، میں ان اونٹوں کا رکھوالا اور پالنے والا ہوں اور اس گھر کا بھی ایک رکھوالا ہے، محافظ ہے. بس معلوم ہوا کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نصرت آئے گی، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑا لشکر آیا، اور وہ لشکر انسانوں کا یا ہاتھیوں کا نہیں بلکہ چڑیوں کا تھا، کہ جن کی چونچ میں ایک پتھر تھا اور ایک پتھر ان کے دائنے پاؤں میں اور ایک پتھر ان کے بائنے پاؤں میں، اور اتنی بلندی سے انہوں نے پھینکا کہ یہ سارا لشکر ختم ہو گیا. حتیٰ جب ابراہ بھاگا تو ایک پتھر اس کے بھی سر پہ گرا اور وہ بھی واصل جہنم ہوا، اور اتنا برا حال ہو گیا اس لشکر کا کہ جس کی جانب قرآن مجید نے توجہ دلائی کہ جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا. تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس سے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی معرفت اور توکل کا جلوہ ظاہر ہوتا ہے. لہذا کوئی بھی مسلمان جب یہ سنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنے عام الفیل میں متولد ہوئے، اور پھر وہ واقعہ عام الفیل کو سنے اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے جواب کو سنے، تو کوئی بھی ایسا شخص کہ جس کے دل میں ذرا سا بھی انصاف ہو، ہاں یہ شرط ہے کہ بنو امیہ کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، تو وہ خود گواہی دے گا کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام موحد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر چلتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، خانہ کعبہ کی خدمت کرتے تھے، اس عنوان سے نہیں کہ وہ کوئی عربوں کی جگہ ہے بلکہ اس عنوان سے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے زمین میں پہلا گھر ہے جو تعمیر کیا گیا. حضرت آدم نے اس کی بنیاد رکھی، اور جب یہ منہدم ہو گیا تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کو دوبارہ بنایا، یعنی بیت اللہ شریف کو. بس پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے متعلق دو اقوال زیادہ مشہور ہیں، اور ان میں سے ایک قول ہے 17 ربیع الاول جمعہ کا دن بوقت فجر، اور اس قول کو شیعہ علماء زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور دوسرا قول ہے 12 ربیع الاول، اور ان کے نزدیک اس دن پیر تھا. مقام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی مکے میں آپ کی ولادت ہوئی، اور سن کے بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی پہلی عام الفیل کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. ولادت باسعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت ہوئی تو دنیا بھر میں اور اسی طریقے سے آسمان میں مختلف رد و بدل ہوئے، بہت سارے چینجز آئے، کچھ معجزات ظاہر ہوئے. زمین پہ معجزات جو ظاہر ہوئے وہ دو طرح کے تھے، ایک وہ کہ جنہیں ہر شخص دیکھ سکتا تھا، اور کچھ معجزات ایسے تھے کہ جو مخصوص تھے کچھ افراد کے لیے. وہ معجزات کہ جنہیں ہر شخص دیکھ سکتا تھا، ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ فارس کے ایک آتش کدے کی آگ کہ جو ہزار سال سے نہیں بجھی تھی، جیسے ہی آپ کی ولادت باسعادت ہوئی وہ آگ اچانک بجھ گئی. یہ بات یعنی آگ کا بجھنا علامت تھی اس بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت دنیا میں صحیح طریقے سے پھیلے گی ولادت باسعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے، اور انسانوں کو اپنا سر تسلیم ہم کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، نہ کہ بتوں اور آگ کے سامنے. اسی طریقے سے وہ بت کے جو خانہ کعبہ کی چھت پہ تھے اور اسی طریقے سے مکے میں تھے، وہ سرنگوں ہو گئے تھے یعنی گر پڑے تھے. اسی طرح سے شام میں سماوا کے مقام پر ایک جھیل تھی جو ہزار سال پہلے خشک ہو چکی تھی، وہ اچانک تر ہو گئی اور بھر گئی۔ اب کچھ واقعات ایسے تھے کہ جو مکے میں ظاہر ہوئے، مثال کے طور پہ مکے میں نور پھیلا اور حتیٰ عام انسانوں نے بھی مشاہدہ کیا کہ مکے کی سرزمین آج روشن ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے کچھ واقعات ایسے تھے جو مخصوص تھے چند پاک انسانوں کے لیے، مثال کے طور پہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ خانہ کعبہ اپنی جگہ سے بلند ہوا، مقام ابراہیم کے پاس آیا اور اس نے سجدہ ادا کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کیا کہ مجھے پاک کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ارد گرد کے پہاڑ اپنی جگہ سے بلند ہوئے۔ اسی طرح سے کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو حضرت آمنہ بنت وہب صلوات اللہ وسلم علیہا نے دیکھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہونے والی تھی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک پردہ سا پڑ گیا ہے، تمام عالم میں نور پھیل گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ اس نور میں میں نے فارس کے اور شام کے اور مختلف علاقوں کے منظر دیکھے۔ اسی طریقے سے آپ فرماتی ہیں کہ چند خواتین آئیں کہ جو انسانوں جیسی نہیں تھیں اور کھجور کے درخت جتنے ان کے بلند قد تھے، ان کے ہاتھ میں مشک تھا، عنبر، اور اسی طرح مختلف خوشبوئیں تھیں۔ اسی طرح سے ان کے ہاتھ میں جنت کا پانی تھا، جب وہ مجھے پلایا گیا تو وہ نور اور زیادہ روشن ہو گیا کہ جو میرے جسم میں تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اور جیسے ہی آپ کی ولادت بسعادت ہوئی اور آپ نے دنیا میں قدم رکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے، اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھا۔ اسی طریقے سے بعض جگہ بیان ہوا کہ پھر آپ نے اپنا بائنا ہاتھ زمین پہ رکھا، دائنا ہاتھ اٹھا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب اشارہ کیا اور چند جملے کہے۔ اب وہ جملے بھی مختلف روایتوں میں مختلف بیان ہوئے، سبحان اللہ والحمد للہ۔ اسی طرح سے اور بعض جملے ہیں کہ اب یہ تمام روایتیں ممکن ہیں کہ مختلف جملات کو بیان کر رہی ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایک ہی روایت کے بعض حصے ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اور اس کے بعد مختلف اذکار اپنی زبان سے جاری کیے ہوں، یعنی مختلف جملے انہوں نے اپنی زبان مطہر سے جاری کیے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور ساتھ ہی اپنی نبوت کا بھی اقرار کیا۔ یعنی جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں اللہ کی جانب سے نبی ہوں، اسی طرح سے آپ نے ولادت بسعادت کے فوراً بعد اپنی والدہ مطہر کے سامنے اعلان کیا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اس کا رسول ہوں۔ پھر جنت سے آپ کے لیے کپڑے آئے، ان کپڑوں میں آپ کو لپیٹا گیا۔ روایتوں میں نقل ہوا کہ آپ بالکل پاک اور پاکیزہ اور طیب و طاہر متولد ہوئے، ناف بریدہ یعنی ناف آپ کی نہیں تھی، اور اسی طرح سے مختون یعنی ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ اور یہ تھا پہلا مرحلہ کہ جس کا انتظار ملائکہ کو بھی تھا اور نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تھا، اور خصوصاً ان ہستیوں کو کہ جو حامل نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت دو ہستیاں ایسی تھیں کہ جو نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حامل رہ چکی تھیں۔ ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے حضرت عبد المطلب علیہ السلام، کہ جن کے صلب مطہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور رہا، پھر وہ نور منتقل ہوا حضرت عبداللہ علیہ السلام میں، اور حضرت عبداللہ سے وہ نور منتقل ہوا حضرت آمنہ بنت وہب صلوات اللہ وسلام علیہا میں، اور دوسری ہستی تھیں حضرت آمنہ بنت وہب صلوات اللہ وسلام علیہا۔ یہ دو ہستیاں تو کنفرم اس وقت موجود تھیں، لیکن تیسری ہستی کے بارے میں بعض جگہ یہ نقل ہوا کہ وہ دنیا میں نہیں تھے، اور بعض جگہ روایتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں تھے، اور وہ حضرت عبداللہ علیہ السلام۔ کیونکہ روایتوں میں نقل ہوا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت سے دو مہینے پہلے ہی رحلت فرما چکے تھے، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ آپ ان کی ولادت کے دو مہینے بعد دنیا سے رخصت ہوئے یا سات مہینے بعد دنیا سے رخصت ہوئے۔ بس اگر دو یا سات مہینے بعد والی روایت کو مانا جائے تو پھر یہ نتیجہ نکالا جائے گا کہ آپ کی ولادت کے وقت تین ایسی ہستیاں دنیا میں تھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اٹھا چکی تھیں، یعنی ان کے جسم میں وہ نور ایک زمانے میں رہا تھا، لیکن دو ہستیوں کے بارے میں یقین ہے، حضرت عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت آمنہ بنت وہب صلوات اللہ وسلام علیہا. آسمان میں بھی مختلف رد و بدل ہوئے، شیطان کی چیخ کی پکار بلند ہوئی. روایتوں میں نقل ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے تک شیطان ساتویں آسمان تک جاتا تھا اور وہاں سے خبریں لاتا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد تین آسمانوں تک اس کا جانا بند ہو گیا تھا، لیکن چار آسمانوں تک وہ جا سکتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد وہ باقی چار آسمانوں تک بھی اب نہیں جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ علم کہانت یعنی غیب گوئی اور اس قسم کے بعض علوم کہ جو کاہن انجام دیتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد تقریباً ختم ہو گئے، کیونکہ شیاطین اب آسمانوں پہ جا کے غیب کی خبریں نہیں لا سکتے. مجوسی ایک عالم نے خواب میں دیکھا کہ گھوڑے اونٹوں کو کھینچ کے لا رہے ہیں سرزمین فارس میں. یہ خواب اس نے نوشیروان کو بیان کیا، نوشیروان نے بعض تعبیر کرنے والوں کو بلایا اور انہی میں سے ایک تعبیر کرنے والا تھا عبد المسیح، اس نے بھی جواب دیا کہ میں اس کو نہیں سمجھ پایا، میرا ایک چچا ہے جو شام میں رہتا ہے ستی، یہ شخص بہت ہی منفرد شخص تھا، اس کے جسم میں فقط ایک ہڈی تھی اور وہ ہڈی تھی سر کی، اور باقی اس کا جسم بالکل گوشت کی مانند تھا، اور جب اسے بہت زیادہ غصہ آتا تھا تو اس وقت وہ جسم میں کچھ حرکت کر لیتا تھا، لیکن عام حالات میں وہ اسی طریقے سے پڑا رہتا تھا. اتفاق سے جب یہ روایات ہم نے پہلے پڑھی تھی تو ذہن میں آتا تھا کہ ایسا کوئی بچہ تو کبھی عام حالات میں پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اتفاق سے معلوم ہوا کہ اس قسم کے بچے دنیا میں اور جگہ بھی پیدا ہو چکے ہیں کہ جن کے جسم میں ہڈیاں نہیں تھیں. تو ستی کائن کاہن بھی اسی قسم کا ایک بچہ تھا، اور اسے بہت زیادہ جھنجھوڑا جاتا تھا اور پھر اس سے پوچھا جاتا تھا تو بعض چیزوں کی جانب وہ رہنمائی کرتا تھا. لہذا جب اس سے سوال ہوا اور یہ خواب پوچھا گیا اور اسے بہت زیادہ جھنجھوڑا گیا تو اس نے بتایا کہ آخری نبی کی ولادت ہو چکی ہے. بعض جگہ بیان ہوا کہ اس کے بعد اس کا دم نکل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں میں سے ایک دشمن کہ جو آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی دشمن ہو چکی تھی، اور دشمنی کی اصل وجہ حضرت عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ جو آپ کا نور مبارک تھا وہ بنی. ہوا یہ کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر پر تھے تو وہاں ایک کو عورت نے آپ کو دیکھا کہ جو خود کاہنہ بھی تھی، اور اس نے ایک تھیلی سونے کی لی اور حضرت عبداللہ کے پاس آئی اور کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے جنسی تعلق برقرار کرو، اور فی الحال یہ سونا لو، اور اس کے علاوہ میں تمہیں بہت سارے اونٹ دوں گی جس پہ خوشبو اور زیتون ہوگی. حضرت عبداللہ نے اسے دھتکارا اور اس کے بعد وہاں سے چل دیے، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ حتیٰ تلوار نکال لی. جب اس نے بہت زیادہ اظہار کیا تو آپ نے تلوار نکال لی. پھر یہ عورت وہاں سے بھاگ گئی، لیکن اس ذلت کی وجہ سے اس کے دل میں بہت زیادہ حسد اور بہت زیادہ بغض اور کینہ تھا حضرت عبداللہ کے لیے. اور اسی طرح سے جب اسے خبر ہوئی کہ آپ کا نکاح حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا سے ہوا ہے تو حضرت آمنہ کی بھی دشمن ہو گئی، اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کی بھی دشمن ہو گئی. لہذا تاریخ میں نقل ہوا کہ وہ بنی ہاشم کے پاس آئی، اور اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ اس دنیا سے جا چکے تھے ورنہ اس کو پہچان جاتی، اور آنے کے بعد اس نے بنی ہاشم کو بہت زیادہ خوشخبری دی اور کہا کہ آپ کے یہاں ولادت ہونے والی ہے ایک ایسے بچے کی جس کا ذکر تورات میں ہے، انجیل میں ہے، اور اسی طرح سے آسمانی صحف میں ہے، اور آپ کا پورا علاقہ منور ہے اس کے نور سے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کی ماں کو دیکھوں۔ وہ حضرت آمنہ کے پاس گئی، وہاں بھی اس نے باتیں کیں، اور اس کے بعد اس نے پلاننگ شروع کی کہ کس طریقے سے حضرت آمنہ کو مارا جائے اور اس نور کو ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا کچھ عرصے وہ وہاں پہ رہی، اور وہاں رہنے کے بعد اس نے ایک معاشتہ کو، معاشتہ کہتے ہیں اس خاتون کو کہ جو زینت اور آرائش کا کام کرتی ہے۔ حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا کی معاشتہ ایک خاتون تھی جس کا نام تھا تکنہ یا تکنا، اسے اپنے ساتھ ملایا، اسے لالچ دی اور اس سے کہا کہ تم کسی طریقے سے آمنہ بنت وہب کو قتل کر دو۔ بہت زیادہ مال کی لالچ دی، یہاں تک کہ تکنا راضی ہو گئی اور اس نے کہا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے بنی ہاشم کے مردوں سے ڈر لگتا ہے۔ پھر اس نے کھانے کی دعوت دی اور اچھے خاصے لوگوں کو وہاں پر بلایا، اور اسی دوران تکنا سے کہا کہ جاؤ اور تم آمنہ بنت وہب کو قتل کرو۔ ایک خنجر دیا اور خنجر پہ زہر لگا ہوا تھا۔ جب یہ گئی حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا کے پاس، تو حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ تم نے آنے میں کیوں دیر کی؟ تو اس نے کچھ عذرخواہی کی، اور اس کے بعد حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا کے بال بنانے لگی، اور اسی دوران اس نے ارادہ کیا کہ اپنے خنجر سے حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا کو قتل کرے، لیکن نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دم سے اس کی آنکھوں کے سامنے حائل ہو گیا، اور یہ اتنا گھبرا گئی کہ اس کے ہاتھ سے وہ خنجر گر گیا، اور جیسے وہ خنجر گرا تو یہ چیخی، اور حضرت آمنہ بنت وہب نے گھبرا کے پیچھے دیکھا تو کیا دیکھا کہ خنجر زمین پہ گرا ہوا ہے۔ ایک دم سے حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا نے خواتین کو بلایا، تمام خواتین جمع ہو گئیں اور اسے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں میں یہ ارادہ رکھتی تھی، اور مجھے اس کام کے لیے کہا تھا زرقا نے، یعنی اسی عورت نے کہ جو یمن کی رہنے والی تھی اور حضرت عبداللہ پر پہلے عاشق ہوئی، اور اب وہ چاہتی تھی کہ حضرت آمنہ بنت وہب کو قتل کر دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس نور کی دشمنی ولادت سے پہلے بھی تھی اور ولادت کے بعد بھی رہی، اور اس نور کی آل سے بھی دشمنی رہی، اور اس نور کے آباء اجداد سے بھی دشمنی رہی۔ لہٰذا آل رسول اللہ کو قتل کیا گیا، اجداد رسول اللہ کو کافر کہا گیا۔ بالآخر ایک وقت آیا کہ دنیا نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہوئی، اور تمام عالم میں ندا گونجی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اور باطل بھاگنے ہی کے لیے تھا۔ یہ وہ ندا ہے کہ اس ندا کو بعض دینداروں نے خصوصاً سنا، جیسے کہ حضرت عبد المطلب نے، حضرت ابو طالب نے، حضرت آمنہ نے، اور یہ ندا تھی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، ملائکہ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جیسے ہی آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، جیسے ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا، پھر ایک وقت آیا کہ حضرت آمنہ بنت وہب نے شکر ادا کیا، اپنے مولود کو اپنی آغوش میں لیا، پھر حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کو اپنی آغوش میں لیا، خانہ کعبہ کے پاس لے گئے تو خانہ کعبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ یہی وہ ساری چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے حضرت عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اس پوتے کے عاشق تھے۔ البتہ اس پوتے سے عشق اسی لحظے سے شروع نہیں ہوا تھا، بلکہ جب یہ پوتا نور کی صورت میں آپ کے صلب مبارک میں تھا، اس وقت بھی آپ کو اس پوتے سے محبت تھی، اور آپ کو انتظار تھا کہ یہ نور کب دنیا میں ظاہر ہو۔ پھر یہ نور جب حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا تو آپ کو حضرت عبداللہ سے بہت محبت تھی اس نور کی وجہ سے۔ پھر ایک وقت آیا کہ یہ نور حضرت آمنہ بنت وہب میں منتقل ہوا، اور پھر آج کے دن یہ نور دنیا میں ظاہر ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے عقیقے کے طور پہ جانوروں کو ذبح کیا۔ اب روایات میں بیان ہوا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا، اور حضرت آمنہ بنت وہب صلوات اللہ وسلم علیہا نے آپ کا نام احمد رکھا. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.